معجل. میری دوسری مجلس ہے، آپ کی تو نہیں ہے، صلوات پڑھی اچھی طرح سے. اللہ سرکار کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارا بہترین آئیڈیل ہے، وما اتاکم الرسول فخذوہ، ہو جو یہ دے دے لے لو، جو بھی دے دے. تو اس کے معنی جو کہ میں نے واٹ ایور ہی گیوز، اتنا کانفیڈنس ہے اس میں، یہ غلطی نہیں دے گا، جو بھی دے گا وہ پیور دے گا اور حیات کے لیے بہترین نمونہ دے گا. اسی لیے سرکار کو خدا نے نمونہ قرار دیا، اور ایسا نمونہ کہ جس کا کوئی پیرلل نہیں ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، جس کا کوئی اور نہیں ہے، اور اگر اور ہو سکتا ہے تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، اسی کے نام کا ہو سکتا ہے، اس جیسا ہوتا. اسی لیے کہا کہ اگر کوئی بن سکتا ہے تو صرف محمد ہی بن سکتا ہے، اور پھر محمد ہی محمد بنے گا. اسی لیے کہا اولنا محمد. یا صلوات اللہم صل علی محمد. ایک مثال میں دے رہا ہوں سرکار کی زندگی سے، اور یہ وہ مثال ہے جو ہماری فیملی لائف کے لیے بھی کام آ سکتی ہے. اور آج پاکستان کے جو حالات ہو رہے ہیں، یا دنیا انسانیت کے جو حالات ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی بہترین مثال ہے. اور یہ مثال سرکار کے اعلان نبوت کے بعد کی مثال نہیں ہے، یہ مثال سرکار رسالت مآب کی زندگی کے نبوت کے اعلان سے پہلے کی مثال ہے. اس کا نام ہے حلف الفضول. حلف کہتے ہیں کووننٹ کو، صحیح ورڈ جو ہے ٹرانسلیشن اگر ہوتا ہے کووننٹ ہے، میثاق اور حلف. آج کل کی پیپر کی، نیوز پیپر کی زبان میں اکارڈ کہتے ہیں. دو کمیونٹی کے درمیان اگر کوئی پرابلم کو سالو کرنا ہے، ایک ایسا کووننٹ ہوتا ہے، ایک ایسا اکارڈ ہوتا ہے، اس جگہ کا نام رکھ دیتے ہیں. بعض وقت ایسے بڑی بڑی جگہ کا نام دیتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں کے درمیان یہ اکارڈ ہوا. کیا یہ حلف کہتے ہیں ہم لوگ. سرکار کی حیات میں ایک حلف ہوا جس کا نام ہے فضول. فضول کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس لیے کہ اس کو آرگنائز کرنے والے تین ایسے اشخاص ہیں جن کا نام فضل تھا، فضل ابن حارث، فضل ابن وداع، فضل ابن فضالہ. یہ تین اشخاص ہیں جنہوں نے بہت محنت سے اس اکارڈ کو جمع کیا تھا. کیا ہوا تھا قصہ؟ اتنا خوبصورت قصہ ہے، جب میں نے اس کو پڑھا اور میں نے کہا کہ پاکستان کے لیے اس سے بہتر کوئی قصہ نہیں ہو سکتا. آج کافر کے نام پر قتل ہو رہا ہے، آج مسلمان کا مسلمان گلا کاٹ رہا ہے، سرکار اس زمانے میں یہ مثال پیش کر رہے ہیں. ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا ہے کہ میں رسول ہوں، تو اس کے معنی کہ یہ کتنی اچھی مثال ہوگی جس کے لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ کن تو شہد تو فی بیت عبداللہ ابن جدعان. عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں میں نے ایک ایسی اکرڈ کو گواہی دی ہے، وٹنس دی ہے، کہ اگر اسلام میں بھی ایسی چیز آئے تو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور کوئی اس کے لیے دولت بھی دے دے میں اس کو ریپلیس کرنے والا نہیں ہوں. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی اگزامپل نہیں ہے. کیا ہوا تھا؟ قبیلہ زبید، ایک شخص بزنس مین تھا، وہ کموڈیٹیز کو لے کر کے آیا مکے میں، عاص ابن وائل کو اپنی کمیونٹی بیچا. اس پہ کہ جیسے آج کل ہے کہ 90 ڈیز چیک، بعض وقت تو آپ اور آگے بڑھتی جا رہی ہے، 4 مہینے کی چیک، 120 ڈیز چیک، یہ کیا ہے؟ پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے. بزنس میں پہلے بھی ہوتا تھا، مال دے دو بعد میں پیسہ دی جائے گا. مال دیا اور پیسہ واپس نہیں ملا. جب آیا عاص ابن وائل کے پاس بیچارہ، کہا میں نہیں دوں گا، خدا حافظ. کتنی برتاوا انسان کرتا ہے، میں آج ازاداروں سے، مسلمانوں سے خواہش کرتا ہوں، یاد رکھ لیجئے کہ حقوق انسان کو خدا بخشنے والا نہیں ہے. حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے. بے نمازی انسان نہیں ہونا چاہیے، اگر نماز نہیں پڑھی ہے ممکن کہ خدا بخش دے، لیکن اگر میں نے کسی کا حق حتی آنکھوں کے ذریعے سے مارا ہے تو خدا نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ انسان اپنا حق نہ بخشے. اگر میں نے کسی کو اذیت دی ہے خدا نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ شخص بخش دے. خدا نے یہ اصول معین کیا ہے. آج کتنے ایسے ہیں ہمارے پاس بزنس میں وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی ہو جاتی ہے, ٹاٹا کہتے ہیں خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. ایک مرتبہ جب اس نے قبیلہ زبید کا یہ شخص بزنس کرنے کے بعد اس کا مال نہیں ملا تو وہ کوہ ابو قبیس میں چلا گیا. کوہ ابو قبیس خانہ کعبہ کے پہلو میں پہاڑی ہے جس پر جا کر کے لوگ بلند آواز سے جب کبھی اعلان کرنا ہو تو کرتے تھے اس زمانے میں, جس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پورے مکے والے, چونکہ چھوٹا سا ویلیج تھا, سب سنتے تھے اس مقام سے آنے والے پیام کو. اس نے فریاد کیا اشعار کے ذریعے سے, میں ایک انسان ہوں, تاجر ہوں, اور میں نے مال لایا تھا اور مال پیش کیا تھا اور میرے مال کو انہوں نے کھا لیا, اور مجھے کوئی میری داد رس کرنے والا نہیں ہے, کوئی میری فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہے. اس وقت بنی ہاشم میں عبد المطلب کے فرزند زبیر, زبیر ابن مطلب رسول اللہ کے چچا نے اپنے ہاتھ میں اس مشن کو لیا کہ اس کا حق دلا جائے. تو معلوم ہوا صرف اسی خاندان میں ہے. اگر ظالم کا حق کوئی واقع جی سے واپس دلا سکتا ہے سوائے اس خاندان کے کوئی دلا نہیں سکتا. اور چنانچہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب کبھی پرابلم ہوا ہے سوائے اس خاندان کے کسی نے حق کو نہیں دلایا ہے. ابن عبد المطلب نے تمام قبائل مکہ کو جمع کیا, جس گھر میں جمع کیا اس گھر میں کا نام ہے, صاحب گھر کا نام ہے عبداللہ ابن جدعان. وہاں پر ایک اکارڈ ہوا, وہاں پر ایک کووننٹ ہوا, لا یظلم غریب ولا غیرو, کبھی کسی مسافر پر ظلم نہیں ہوگا, یا مسافر ہو یا یہ کہ مکے کا رہنے والا ہو, مسافر ہو یا غیر مسافر اس پر ظلم نہیں ہوگا, بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ظالم سے لے کر مظلوم تک پہنچا دے. یہ ہے اکارڈ, یہ ہے کب ہوا. میں سارے پاکستانیوں سے ماشاءاللہ ریکارڈ ہو رہا ہے, سنتے رہیں گے, آپ لوگ بھی سنیے, آپ سے بھی پیام ہے, امام حسین کی مجلس میں ذخیرہ مل رہا ہے, آپ اس کو انالائز کریں. میں تیزی سے کہہ رہا ہوں مگر آپ لوگ غور کریں اس قصے کو, یہ قصہ معمولی نہیں ہے. کب ہوا تھا؟ نبوت کے اعلان سے پہلے ہوا تھا. رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں ایک اتنی اچھی چیز ہے کہ اسلام میں بھی میں اس کو رائج کروں گا, اور یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی دولت کے عوض میں اس کو بیچوں گا نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ مظلوم کا حق. آج کتنا حق لوٹا جا رہا ہے, ایک انسان کا حق دوسرا انسان لوٹ رہا ہے. کفار قریش کے درمیان میں ہوا یہ اکرڈ ہے, یہ میثاق ہے, مسلمانوں کے درمیان نہیں, کفار قریش کے درمیان پورے قبیلے مل گئے ہیں, پورے قبیلوں نے مل کر کے اعلان کیا ہے. آج پاکستان میں سب مل کر کے اعلان کریں ہم کبھی ظلم نہیں کریں گے, اسی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پورے پرابلم حل ہو جا سکتے ہیں. مگر ہم میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ جب تک کہ انر شیطان پر قبضہ نہیں کریں گے, آؤٹر شیطان قبضہ ہونے والا نہیں ہے. نفس پر جب تک قوت سے ہم لوگ فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک دوسرے باہر میں رہنے والے اس شیطان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. اسی لیے اسلام نے کہا اگر انسان چاہتا ہے کامیاب ہونا تو پہلے اپنے نفس سے جنگ کر. سرکار رسالت مآب نے حلف الفضول کو اپنے لیے فخر سمجھا, اور آج ہم کانٹریکٹس کو توڑنے میں فخر سمجھتے ہیں, مال کو کھا جانے میں فخر سمجھتے ہیں, دولت کو بٹورنے میں فخر سمجھتے ہیں. ذات پروردگار کہتا کہ نہ, میرا نبی وہ ہے حتی اعلان نبوت سے پہلے بھی جو دیا ہے اس کو تم لے لو. وما اتاکم الرسول فخذوه, اس لیے کہ یہ میڈیم ہے, یہ وہ ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے اس چیز کو جو خدا چاہتا ہے. तो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ने बहुत ही अजीम चीज हमको दी है, वो है रूह। रूह में ये कुव्वत है कि उसके सिफात का इनकास कर सकें, जिस्म में ये कुव्वत नहीं है। इसीलिए मौला अमीर अल मोमिनीन जंगे खैबर में दरवाजे के उखाड़ने के बाद ये फरमाते हैं, खलअतो बाब खैबरिन ला बिकुवतिल इंसानिया बल बिकुवतिर रब्बानिया। ये जो 40 इंसान जिसको खोलते बंद करते हैं, इस दरवाजे का उखाड़ना आसान नहीं है। ये इंसानी कुव्वत नहीं है, ये रब्बानी कुव्वत का नाम है।
صلوات الله اللهم صل على
محمد
وعلى
محمد.
اسے پتا چل رہا ہے کہ ہمارے پاس سناٹے کا اس عالم اس لیے کہ ہمارے پاس وہ انعکاس صفات الہیہ کو کرنے کا انعکاس کی قوت ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے آئینے میں گرد ہی گرد ہے، اس کا مٹانا ضروری ہے۔ اس کے مٹانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم جہاد کریں۔ کس سے جہاد کریں؟ کل ایک صاحب نے سوال کیا تھا، مولانا جس طرح سے نماز کا حکم ہے، جس طرح سے روزے کا حکم ہے، اسی طرح سے جہاد کا حکم ہے۔ کس جہاد کا تذکرہ قرآن کرنا چاہتا ہے؟ کہ وہ میدان میں جہاد دشمن سے نہیں ہے، اندر کے دشمن سے جنگ کرنا ہے۔ وہ اندر کے دشمن سے جو جنگ کرے گا وہی کامیاب ہونے کے قابل ہو سکے گا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اسی لیے ذات پروردگار نے صاف الفاظ میں بتا دیا، ون آف دی مشن آف دی پروفیٹ از هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ۔ یہ دین سارے ادیان پر چھا جائے گا۔ کیوں چھائے گا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ پاکیزہ کرنا نفسوں کا بہت ضروری ہے۔ جب تک نفس پاک نہیں ہوگا آئینہ نہیں بنے گا ریفلیکٹ کرنے کا۔ مثال دیجئے بہت اچھی طرح سے، ایک صلوات پڑھیے، محمد والے محمد پر۔ حدیث میں ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والتین۔ میں اس وقت سے بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ یہ ہمارے پاس عقیدہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ خالق و مخلوق کے درمیان ایک میڈیم کی ضرورت ہے جس کو کہتے ہیں واسطہ۔ بہت آسان مرحلہ میں بتا دوں گا، بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہترین مثال ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے تھرو جائیں، ڈائریکٹ جائیں؟ بالکل ڈائریکٹ جائیے، دعا کیجئے ذات پروردگار کے بارگاہ میں، نتھنگ رانگ ہے۔ لیکن اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ ذات پروردگار نے بتا کے دیکھو، میں بھیج رہا ہوں وحی کو، کس کے ذریعے سے؟ پروردگار جبرائیل کی ضرورت کیا ہے؟ ڈائریکٹ بھیج دے۔ مالک جبرائیل کو کیوں بھیج رہا ہے؟ کہا دیکھو، جب آنے کے لیے جبرائیل چاہیے تو جانے کے لیے حیدری۔ بہت اچھی طرح سے، تو ایک میڈیم کی ضرورت ہے۔ یہ کون میڈیم ہے؟ یہ وہ میڈیم ہے، کچھ نہیں تھا مگر یہ تھا، کوئی نہیں تھا مگر یہ تھا، ہو کی منزل تھی یہ تھا، ہوا کی منزل تھی یہ تھا، جبروتی سناٹا تھا یہ تھا، عصمت کی بساط تھی یہ تھا، صداقت کا لہجہ تھا یہ تھا، کوئی نہیں تھا وہ تھا اور یہ تھے۔ اس ماحول میں کوئی نہیں تھا سوائے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔
اللہ یا رسول اللہ یا
غور کی
صلوات اللہم صل علی محمد۔
غور کیجئے اچھی طرح سے، کوئی نہیں تھا اس سناٹے کے عالم میں، جبکہ ہو اور ہوا ہے، کوئی نہیں ہے، ہوا ہی ہوا ہے۔ ایسے وقت میں واجب دے رہا تھا، ممکن لے رہا تھا۔ واجب نے اتنا دیا جتنا واجب ممکن لے سکتا تھا، ممکن نے اتنا لیا جتنا واجب دے سکتا تھا، واجب نہ دیتا تو بخیل کہلاتا، جواب تھا اتنا دیا، ظرف نور و محمد و آل محمد چھلکنے لگا، کسی سے آدم بنے، کسی سے نوح بنے، کسی سے ابراہیم بنے۔ اسی لیے فاطمہ زہرا نے کہا، یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی، انی ما خلقت سما مبنی ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیر ولا شمس مدیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا، ان کی وجہ سے کائنات ہے، یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ کیا ہے یہ بات؟ یہ میڈیم کی بات ہے۔ چھوٹی سی مثال لیجئے،
صلوات اللہم صلی علی
درخت، کاٹنے کی قوت چاہیے انسان میں، درخت میں کٹ جانے کی قوت موجود ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک آری کی ضرورت ہے۔ جب تک آری نہ ہو درخت کٹنے والا نہیں ہے۔ خالق میں خلق کرنے کی قوت ہے، مخلوق میں خلق ہو جانے کی قوت ہے، اس درمیان میں ایک وسیلے کی ضرورت ہے جو اس مخلوق کو خلق کی شکل دے سکے۔ اس کی ضرورت پیش آئی تو سرکار رسالت مآب کو دنیا میں بھیجا، محمد و آل محمد کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس کی ذات کو ریفلیکٹ کر سکیں۔ برادران عزیز، بہت ہی اہم، کفار قریش کے درمیان حلف الفضول کو بیان کر کے ذات پروردگار نے بتا دیا، میرا دین اصولوں پر مبنی ہے، لفظوں پر مبنی نہیں ہے۔ پرنسپلز ہیں ہمارے پاس، اگر ان پرنسپلز پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہت آسان ہوگی۔ اگر ہم پرنسپلز کو چھوڑ دیں گے، ہمارے پرابلم آج دیکھ رہے ہیں کہ جو ساری دنیا سے زیادہ بدترین مقام ہمارا مقام ہو چکا ہے، اس لیے ہو چکا ہے کہ جو اصول ادھر سے ملے تھے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بہت مشہور ہے، آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تاریخ میں مسلم اسکالر ہیں، وہ مفسر قرآن ہے، فی ظلال القرآن اس کی کتاب ہے، ویسٹرن کنٹری کو جاتا ہے، واپس آنے کے بعد کہتا ہے وجدت الاسلام بدون المسلم، میں ویسٹرن کنٹریز کو پھرنے کے بعد میں نے اسلام کو پایا، مسلمان نہیں ملا۔ جب مغربی دنیا گیا تو میں ہر طرف اسلام دیکھتا ہوں، جب اپنے وطن واپس آیا تو میں نے مسلمان کو دیکھا، اسلام نظر نہیں آیا۔ آج ہماری کیوں کیفیت ہے؟ اس لیے کہ اسلام ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ سرکار رسالت میں آپ نے پہلے ہی سے بتا دیا، میرا گھر، میرے بچے، میری اولاد، اہل بیت اصولوں کے پابند ہے، جو اصول کے اندر آ جائے گا اس کا مقام ہے، جو اصول سے باہر چلے جائے گا اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو آج ہماری ترقی ہو سکتی ہے، کب ہو سکتی ہے؟ پرنسپل آف دین پر اپلائی کریں، سنت رسول، رسول اللہ کو ایک آئینہ نمونہ بنائیں، جو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسا نمونہ ہے جو بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے، جوانوں کے لیے بھی نمونہ ہے، عورتوں کے لیے نمونہ ہے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ اس کی زندگی کو دیکھیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ سرکار نے خطبے میں انشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اتنا قوی خطبہ تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ بعض لوگوں نے میٹنگ کی کہ چھوڑو یار، سب دنیا چھوڑو، چھوڑ کر چلے گئے غار میں، ایک کیو میں۔ ایک نے نیت کی کبھی میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ایک نے نیت کی گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا لباس نہیں اچھا نہیں پہنوں گا۔ اللہ اللہ، خیر صلی اللہ، اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک دن، دو دن، چار دن، پانچ دن، ان کی عورتوں نے میٹنگ کی، ایک اسپوکس وومن بنایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج کی عورتیں ہوشیار ہیں، اس زمانے میں بھی ایسی تھیں۔ انہوں نے ایک ایسی میڈیم کو، ایمیسری کو بھیجا سرکار کے سامنے، بولے یہ پرابلم ہے ہمارا، یہ لوگ آپ کے خطبہ سن کر کہ یہ غلط فیصلہ کر چکے ہیں۔ رسول اللہ کو جب ایک عورت آ کر کے بتاتی ہے تو رسول اللہ کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوئے، رحمت للعالمین کے چہرے پر۔ رسول اللہ نے آبا کو اوڑا۔ اس زمانے میں جب کبھی ایمرجنسی میٹنگ ہوتی تھی تو اذان ہوتی تھی، اذان ہوئی بے وقت کی اذان، سب سمجھ گئے کہ آج کوئی میٹنگ ہے، سارے مدینے والے جمع ہو گئے، رش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ گئے، خطبہ انشاء فرمایا کہ دیکھو، میں رسول ہوتے ہوئے بھی تمہاری طرح کھاتا ہوں، تمہاری طرح پیتا ہوں، تمہاری طرح سوتا ہوں، میرے بیوی ہیں، بچے ہیں. اس کے بعد ہسٹوریکل جملہ پیش کیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں مسٹیسزم جس کو کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر کے بیٹھ جانا، یہ اجازت اسلام میں نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں گہما گہمی میں زندگی گزارو، لیکن جب اللہ اکبر کی آواز آ جائے تو چھوڑ دو، مصلی کی طرف آؤ. خدا فخر کرتا ہے، اے فرشتو تم تو مخلوق ہوئے ہو عبادت کے لیے، اس کو دیکھو اتنی گہری دنیا کو چھوڑ کر آ رہا ہے، میں انہیں وہ دوں گا جو تمہیں نہیں ملے گا. تو آج ہمارا پرابلم کہاں ہے؟ ہمارا پرابلم جو ایگزامپل تھا، جو آئیڈیل تھا لائف کا ہمارے لیے، بہترین آئیڈیل ہے سرکار رسالت میں آپ کی زندگی. اسی لیے کہا گیا ہمارے فقہی زبان میں، قول رسول، فعل رسول، عمل رسول کے بعد ہے تقریر رسول. قول رسول سینگس آف دی پروفیٹ، عمل رسول پریکٹس آف دی پروفیٹ، تقریر رسول اکنالجمنٹ آف دی پروفیٹ. کیا معنی اکنالجمنٹ؟ رسول اللہ کے سامنے کسی نے ایک کام کیا اور رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی حجت ہے. اگر غلط کیا ہوتا تو واجب تھا رسول اللہ پہ ٹوکنا، نہیں ٹوکا، اس کے معنی کہ اس کی اجازت ہے. یہ کہتے ہیں تقریر. رسول اللہ نے قولی تعلیم دی، فعلی تعلیم دی، عملی تعلیم دی، تقریری تعلیم دی، لیکن ایک مقام رسول اللہ کی زندگی میں تھوڑا سا نقص نظر آتا ہے، انکمپلیٹ نظر آتا ہے. وہ ہے چونکہ رسول اللہ عورت نہیں تھے، تو عملی میدان میں رسول اللہ نے عورتوں کے لیے تبلیغ نہیں دی، تو ایسے کی ضرورت تھی جو رسول اللہ کے اس انکمپلیٹنیس کو کمپلیٹ کر سکے. اس ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا
صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجاں. حیدری یا
ایسا کامل نمونہ پیش کیا کہ رسول اللہ کو بیٹی کی وجہ سے نہیں، چونکہ ریسپانسبلٹی کو پورا کر رہی ہے اس حصے کو، تو عورت وہ مقام حاصل کر سکتی ہے ایز اے ان آئیڈیل کہ مرد کے شام و شانہ باشانہ چلے، خصوصاً رسول کے، پیغمبر کے. وہ کون ہے؟ فاطمہ زہرا ہے. تو ادھر سرکار آتے تھے، فاطمہ آتی تھی تو رسول اللہ استقبال کے لیے اٹھتے تھے. یہ رسول اللہ استقبال کو فاطمہ کی نہیں اٹھ رہے ہیں. اگر استقبال کو اٹھنا ہے تو تمام مسلمان مردوں پر یہ فرض ہو گیا یا سنت ہو گیا جیسے ہی بیٹی آئے استقبال کرے. نہ، یہ استقبال باپ بیٹی کا نہیں ہے، یہ ہم پلہ اس حصے کا استقبال ہے جس کو عہدہ کہتے ہیں. مثلاً میں ایک مینیجر ہے، کام کر رہا ہے، 200 رفقا آتے جاتے ہیں، وہ اٹھتا نہیں ہے، لیکن اس کے برابر کا کوئی مینیجر آ جاتا ہے، وہ اٹھ کر اپنی کرسی کے پہلو میں بٹھاتا ہے. رسول اللہ بھی بتا رہے ہیں فاطمہ کوئی ایسی معمولی شخصیت نہیں ہے، میرے فعلی تبلیغ کو پوری کرنے والی ہے. یہ عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے جس طرح سے میں مردوں کے لیے آئیڈیل ہوں. یہ نمونہ ہے سارے مردوں کے لیے. برادران عزیز، حیات انسانی کو اگر مثالوں کی ضرورت ہے تو اس سے بہتر کیا مثال ہے؟ ایک کا نام ہے رسول اللہ، دوسرے کا نام ہے فاطمہ زہرا. اسی لیے اس منزل پر آ کر میں آپ کو خلاصہ کرتے ہوئے پھر جاؤں گا لے کر کے ان انعکاس صفات الہیہ کی طرف. میں عموماً قصے پڑھتا نہیں ہوں، لیکن جب تک کہ مثال ہمارے سامنے نہیں آئی، نجران یمن کا بارڈر ہے حجاز سے. اس زمانے میں کیتھڈرال جو تھا، کیتھڈرال جس کو آج کل ویٹیکان کہتے ہیں، کرسچینٹی کا سینٹر ہے، نجران تھا. تقریباً 40 دیہات وہاں تھے کرسچنز تھے. رسول اللہ نے مدینے جانے کے بعد لیڈرز آف کمیونٹیز، بادشاہ حاکمین کو خطوط لکھتے ہیں. بعض نے تاریخ میں لکھا 180 سے زیادہ لیٹرز لکھے ہیں. ان میں سے ایک پوپ کو بھی خط لکھا ہے رسول اللہ نے کہ اب خدا نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اب تم سرنڈر ہو جاؤ، آ جاؤ، ہمیں مل جاؤ، پھر انشاءاللہ ہم سب مل کر کے دین خدا کے لیے کام کریں. جب لیٹر گیا तो वहां से एक डेलीगेशन आया, बहुत अच्छी तरह से डेलीगेशन आया नजरान के से। और जब डेलीगेशन आया मदीने में बहस हुई, आप जानते हैं क्या हुआ, रसूलुल्लाह ने 3 दिन समझाया कि गॉड का सन हजरत ईसा नहीं है, हजरत ईसा अल्लाह के फर्जन नहीं है, वो हजरत मतलब ईसा का मतल आदम, मिसाल ईसा की आदम जैसी है, नहीं माने। एक है हुज्जत, एक है कट हुज्जत। उर्दू जानने वाले जानते हैं कट हुज्जत कौन है, जो मैं कह रहा हूं वही सच्ची है, लॉजिकल नहीं है मगर मैं कह रहा हूं। इसीलिए हमारे पास दूसरी रकात में सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ने का हुक्म है, बहुत ज्यादा फजीलत है। इसमें क्या चीज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो बाप है ना वो बेटा, कौन जाते परवरदिगार, ना बाप है ना बेटा है। फकुल فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين। ये लोग कट हुज्जती कर रहे हैं, फमन हाजक, इनसे कह दो कि अगर ऐसी ही बात है तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को, तुम अपने औरतों को, हम अपने औरतों को, मुझे बोलना नहीं है। आयत की तरह से नीचे तफसीर निकली, रसूलुल्लाह दूसरे दिन जाने से पहले, तारीख कहती है क्रिश्चियंस जो आए थे प्रीस्ट, उन्होंने मीटिंग की कि कल क्या अप्रोच होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच, हमारा कंक्लूजन पेश किया, अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर रसूलुल्लाह असहाब के साथ नारे तकबीर वगैरह चीख पुकार करके आए तो हम मुबाहला करेंगे, अगर रसूलुल्लाह सिर्फ फैमिली के साथ आए तो हम सरेंडर हो जाएंगे। उन्होंने पहले ही दिन, दूसरे दिन देखा कि रसूलुल्लाह की गोद में हुसैन है, उंगली थामे हुए इमाम हसन है, पीछे एक औरत चल रही है, उसके पीछे एक शख्स चल रहा है। एक मर्तबा पूछा असकफ ने, लीडर ने ये पूछा कि बताओ ये कौन आ रहे हैं जिनके चेहरों से वो हम नूर देख रहे हैं, अगर ये पहाड़ से कहें तो पहाड़ भी अपनी जगह को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि गोद में हुसैन है, उंगली थामे हुए हसन है, पीछे फातिमा है, उसके पीछे अली है। कहा बस यही है, कोई और नहीं है, कहां है सब, कहा बस इतना ही है। उसने एक जुमला कहा, अगर हमने आज मुबाहला किया तो पूरी क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी, बेहतर है कि हम सरेंडर हो जाएं। मेरा सवाल यह नहीं है कि आप सुनते ही रहते हैं खुतबा से, मेरी आदत बिल्कुल अलग से हटकर, सवाल है काहे का, सवाल है अल्लाह की वहदानियत का। आना किसको चाहिए था, सिर्फ रसूलुल्लाह को, चूंकि एक को फुरू करना है। खुदा क्यों कह रहा है तुम्हारे बेटों को लाओ, हमारे बेटों को लाते हैं, तुम्हारी औरतों को लाओ, हमारी औरतों को लाते हैं। परवरदिगार तौहीद का मसला है, सिर्फ दुआ का मसला है, तेरा नबी काफी है, ये 5 को क्यों ला रहा है तेरी तौहीद को समझाने के लिए। रसूलुल्लाह भी 5 को क्यों ले जा रहे हैं, उसकी तौहीद को समझाने के लिए। मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हयात में कामयाब होना है तौहीद कलमा के जरिए से कामयाब हो सकते हैं। गो ये 5 हैं लेकिन एक हैं, गो ये 5 हैं मगर एक हैं, यानी अली भी वही है, हसन भी वही है, हुसैन भी वही है, फातिमा भी वही है। इसीलिए कहा था रसूलुल्लाह ने, हम फातिमा, आज हमारी हयात सलावत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, आज हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसलिए कि उस न्यूक्लियस को हमने भुला दिया। न्यूक्लियस क्या है, तौहीद कलमा। क्यों प्रॉब्लम है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, इसलिए कि हम आपस के 2 कौल हैं। क्यों बाप बेटे के दरमियान प्रॉब्लम है, आपस के 2 कौल हैं। भाई भाई के दरमियान क्यों है, आपस के 2 कौल हैं। इसका खत्म करने का वाहिद तरीका क्या है, सब ये पूछें कि अल्लाह ने क्या कहा, हुक्म परवरदिगार क्या है। जब हुक्म परवरदिगार पे चले जाएंगे हमारे तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर दुनिया इस मुबाहले के नतीजे को अक्स करे तो बेहतरीन आइडियल फैमिली मिलेगी। वहां रसूलुल्लाह की हयात आइडियल है तो यहां मुकम्मल फैमिली आइडियल है, जिन पूरों का पूरा मकसद ज़ात परवरदिगार है, कुछ और नहीं है। مگر ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. ایک حدیث سناؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ بہترین نتیجہ نکلے گا. یہ حدیث مولا امیر المومنین کی طرف سے ہے مگر رسول اللہ نے فرمایا ہے. ایک چیز میں برادران اہل سنت کو سمجھا دوں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے جب کسی امام کا تذکرہ کرتے ہیں قال صادق کہتے ہیں, اس کے معنی کیا ہے؟ امام صادق نے فرمایا, امام علی نے فرمایا, تو کیا معنی ہے؟ سمجھے اچھی طرح سے. آپ نے سنت رسول کو 10 ہجری میں بند کر دیا ہے, ہم نے سنت رسول کو اسٹریچ کیا ہے اب تک, یعنی رسول اللہ کا قول ختم نہیں ہوا ہے, قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے کہ دین قرآن اگر باقی ہے تو قرآن کا چلانے والا بھی باقی رہنا ضروری ہے. جب قال صادق کہتے ہیں تو قال صادق نہیں ہے, قال رسول اللہ ہے. قال محمد باقر کہتے ہیں, قال باقر نہیں ہے, قال رسول اللہ ہے. قال علی کہتے ہیں تو قال علی نہیں ہے, قال رسول اللہ ہے. تو سمٹ کر آتا ہے پھر وہی. تو یہ سمجھیے کہ ایک چراغ کے بیچ میں فانوس ہے, ایک چراغ جل رہا ہے, اس کے 14 رخ ہیں, کہیں سے محمد نظر آ رہا ہے, کہیں فاطمہ نظر آ رہی ہے, کہ علی نظر آ رہے ہیں, مگر چراغ جو جل رہا ہے وہ توحید کا چراغ. اللہ اکبر,
یا رسول اللہ. بلند صلوات, اللہم صل علی
تو کیا کرنا چاہیے؟ اتنی محنت, آج کی محنت کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ آج ہمارے فیملی پرابلمس, انڈیویجل پرابلمس, سوشل پرابلمس کا حل قرآن ہے وہ اہل بیت کی سنت. مولا نے فرمایا اگر کوئی مرد, مرد کی وجہ میں دوسرا پلٹا دوں تاکہ ذرا سا سینسیٹیو ہیں, عورتوں کا مسئلہ جو ہے بہت, ریحانۃن لیس بقہرمانہ, عورت جو ہے ریحانہ ہے, پھول ہے, اس کو ڈیلیکیٹ ذرا سا ڈیل کیجئے. ایک مرتبہ کہیے آئی لو یو, پھر 2 مہینے سنے گی. اگر آپ نے ایک مرتبہ ٹیڑھا جملہ کہا پھر 4 مہینے ستائے گی. سیدھی سیدھی بات ہے, عورت ہے وہ بہت ہی نرم, خدا نے اس کو ریحانہ بنایا ہے. اگر کوئی عورت مرد کے بدتمیزی, بدخلقی, بدکرداری, بد زبانی کو صبر کر کے گھر گزارتی ہے تو وہ روز قیامت جناب آسیہ کے ساتھ محشور ہوتی ہے. ان آئیڈیل فیملی دیکھیے. تو قرآن نے 4 فیملیز بتائی ہیں نتیجہ, اور کل سے اور بھی انشاءاللہ اور نتائج نکلیں گے. شوہر اچھا, بیوی اچھی. ایک شوہر خراب, بیوی خراب, دوسرا نتیجہ, دوسری فیملی. تیسری فیملی, شوہر اچھا, بیوی خراب, بیوی اچھی, شوہر خراب. تو اب ہم لوگ 4 فیملی گھر جا کے دیکھنا ہے کہ 4 میں سے کون ہے. بیوی اچھی, شوہر اچھا, رسول اللہ, خدیجہ الکبریٰ, مولا علی, فاطمہ زہرا, ابراہیم و سارا و ہاجرہ, صلی اللہ نبی. شوہر خراب, بیوی خراب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب و تب, ما اغنى عنہ ماله ما کسب, سیصلى نارا ذات لہب, وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہ حبل. ابو لہب اس کی بیوی, دونوں خراب. شوہر اچھا, بیوی خراب. حضرت نوح, حضرت لوط. قرآن میں 4 آئیڈیل فیملیز پیش کر رہا قرآن. بوتھ دا فیملی ممبرس گڈ, ایک بوتھ دا فیملی ممبرس آر بیڈ, ہسبینڈ بھی بیڈ, بیوی بھی بیڈ, خراب. تیسرے, شوہر اچھا, بیوی خراب. چوتھے, بیوی اچھی, شوہر خراب. آسیہ اور فرعون. مگر یہ مثال کیوں دے رہا ہے؟ رسول اللہ نے, قرآن نے کہا ہے فقط سقط قلوبکما, اے رسول کی 2 بیویوں تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں. خدا نے حکم نہیں دیا اس کو طلاق دے دو. طلاق دینا کمال نہیں ہے, انسان کو انسان بنانا کمال ہے. مثال ہے, آئیڈیل فیملی کی مثال چاہیے نا، ابھی مثال ہے قرآن میں. میں آپ سے سب گزارش کرتا ہوں، آج کل جو عمار طلاق کا بڑھ رہا ہے، میری ماؤں سے، میری بہنوں سے، کہ دنیا کی چھوٹی چیزوں سے گھبرانا کمال ایمان نہیں ہے. کمال ایمان ہے سختیوں سے گزر کر کے جنت کو پا لینا. یہ چار قسم کے آئیڈیلز قرآن پیش کر رہا ہے، اور اگر ایک آئیڈیل جو جامع پیش کر رہا ہے، جس کے ہسبینڈ بھی خود اچھا، جس کی بیوی بھی اچھی ہے، جس کے بچے بھی اچھے، جس کا نانا بھی اچھا، جس کے نواسے بھی اچھے ہیں، وہ کامل نمونہ ہے فاطمہ زہرا. اس نمونے کے بعد کم از کم مومنین میں کوئی پرابلمز نہیں ہونا چاہیے. اگر پرابلم ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم دین کو صرف لفظوں تک سمجھنا چاہتے ہیں، عملی میدان میں نہیں. اور اگر عملی میدان میں جانا ہو تو چلو کربلا میں، اب فضائل بھی اچھے نہیں لگ رہے ہیں، اس لیے کہ اس مظلوم کو یاد کرنا ہے. ساتویں محرم کی رات آ گئی ہے، شب سات آ گئی ہے، یعنی کل سے کربلا میں ایک ایسا ظلم شروع ہو رہا ہے جو تاریخ میں بہت ہی خطرناک ہے، کہ دنیا کی نگاہ میں سب سے اہم چیز پانی ہے، وہ کل سے بند ہونے والا ہے. لیکن اس کربلا میں جو آئیڈیل نمونہ پیش کیا گیا ہے، کس کو پیش کیا گیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور حضرت قاسم آتے ہیں، چچا جان کل مرنے والوں میں کون کون ہے، کل کون جا رہا ہے، کون کون جا رہا ہے؟ امام حسین نے فہرست سنائی، میں ہوں، علی اکبر ہیں، عباس ہیں، سب کے نام لیے. سب کے نام لینے کے ساتھ آخر میں کہا علی اصغر. قاسم نے کہا چچا جان یہ میرا بھیا ابھی تو گھٹنیوں بھی چل نہیں پاتا، کیا یہ میدان میں جائے گا؟ اس کے بعد کہا میدان میں تو جا نہیں سکتا، کہیں ایسا تو نہیں اشقیا خیموں میں آ جائے. میں کہوں قاسم تمہیں پسند نہیں تھا کہ اشقیا خیموں میں آئیں، جب یہ بیبیوں کی چادریں چھن رہی ہوں گی، جس میں قاسم تڑپ رہا ہوگا، آواز دے رہا ہوگا پروردگار یہ کیسا ظلم ہے. اسی فہرست کے دوران مولا حسین قاسم کو دیکھ رہے تھے، جب قاسم کا نام آیا تو چہرہ کھل گیا. مولا نے پوچھا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ میرے نوجوانوں بہت اچھی طرح سے، تم کیا سمجھتے ہو ڈیتھ کیا ہے؟ قاسم نے کہا احلا من العسل. اے چچا جان راہ حق میں مرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے. وہ وقت آ گیا کہ قاسم آئے مولا امام حسین کے پاس، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. امام حسین نے سینے سے لگایا، اے قاسم میں جب بھی تم کو دیکھتا ہوں میرا بھائی حسن یاد آتا ہے، ناممکن ہے کہ تجھے میں جدا کر دوں، یہ امکان نہیں ہے کہ تم میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میرے بھائی کی نشانی، میں تو تمہیں اجازت دینے والا نہیں ہوں. قاسم نے دیکھا امام حسین سختی سے منع کر رہے ہیں، جب خیمے میں چلے جاتے ہیں، گوشے میں بیٹھے، دیر تک روتے رہے. حضور جب کبھی انسان مصیبت میں آتا ہے تو اپنے باپ کا دور، ماں کا دور یاد آتا ہے. قاسم کو یاد آیا، یاد آیا بابا نے بٹھایا تھا، آخری وقت میں نصیحت کی تھی، بیٹا قاسم دیکھو میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، بیٹا دیکھو میرے بھائی پر بڑا ہی امتحان آنے والا ہے، تم اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. ایک مرتبہ ایک تعویذ بھی باندھی، جب مصیبت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. ایک مرتبہ یاد آتے ہی کھولا، لا کر کے مولا حسین کے سامنے پیش کر دیا، کھول کے پڑھنے لگے، حسین اے میرے بھیا حسین، کربلا میں تیری غربت میں میں ساتھ دے نہیں سکوں گا، یہ میرا چھوٹا سا تحفہ ہے، اس قاسم کو مرنے کی اجازت دو. امام حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا، قاسم عجیب و غریب ہے، تو نے مجبور کر دیا قاسم جاؤ، امامہ باندھا، اب پہنائی, گھوڑے پہ سوار کیا, خدا حافظ کہا, قاسم نے رجس پڑھی, ہے کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کرے, میں حسن کا بیٹا ہوں, حسن ابن علی ابن ابی طالب, میں تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہوں. چنانچہ عرض شامی کے چار بیٹے آئے اور حضرت قاسم نے تہہ تہہ کیا. وہاں عرض شامی کی آنکھوں میں خون اتر گیا, وہ خود میدان میں آ گیا. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت قاسم نے گھوڑے کو موڑ کر کے چچا کے پاس آئے. میں بزرگوں سے خواہش کرتا ہوں, اگر آپ کا بیٹا کوئی اچھے امتحان میں کامیاب ہو کر آئے اور آپ سے خواہش کرے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو فوراً ہی اس کے خواہش کا جواب دیں گے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ قاسم آئے, اے چچا جان ایک گھونٹ پانی مل جائے تو امام حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, ایک انگوٹھی نکالی, قاسم تم جانتے ہو کہ پانی یہاں پر موجود نہیں ہے, اس کو زبان پہ رکھو, جاؤ انشاءاللہ دادا تمہارے آب کوثر سے تمہیں سیراب کریں گے, جاؤ. قاسم عرض شامی کا مقابلہ ہوا, وہ بھی گرا ایک مرتبہ. وہاں سے ابن سعد نے کہا یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے, ایک ایک جاتے رہو گے تو کوئی اس پر فتح نہیں پائے گا, اس کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ شروع کر دو. اکیلا قاسم ہے, سبوں ہزاروں کی فوج ہے, تلواروں پہ تلواریں آ رہی ہیں, تبر پر تبر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ زخمیوں سے چور قاسم گرنا شروع ہوتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ آواز دی, چچا جان میرا آخری سلام قبول کیجئے. ایک مرتبہ آواز کے گونجنے کے ساتھ ایک طرف سے عباس چلے, ایک طرف سے علی اکبر چلے, ایک طرف سے حسین چلے. تاریخ کے بیان ہے کہ بیچ میں قاسم ہیں, ادھر سے بھی گھوڑے آ رہے ہیں, ادھر سے بھی گھوڑے آ رہے ہیں. جب قاسم نے دیکھا کہ چاروں طرف سے گھوڑے آ رہے ہیں, آخری آواز بلند کی, چچا جان کچھ ہی دیر میں میں جانے والا ہوں. تاریخ کہتی ہے جب حسین قاسم کے پاس پہنچے ہیں, اب جسم کا کوئی حصہ خدا کسی چچا کو بھتیجے کا یہ عالم نہ دکھا, اجرکم علی اللہ, خدا کسی غم میں نہ رولا. دیکھیے کہیں پہلو میں بی بی بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے خدایا اس کے گودیوں کو سلامت رکھ, شہزادی دولت کی دعا دیجئے, جاہ و حشم کی دعا دیجئے, مال و منال کی دعا دیجئے. آپ گودی کی سلامتی کی دعا کیوں دیتی ہیں؟ عجب نہیں جواب ملے, خدا تیری گودی کو سلامت رکھے اس لیے کہ روز عاشور میری پوری گودی خالی ہو گئی. قاسم کی لاش خیام میں لائی گئی, ام فروا نے سجدہ کیا, ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار یہ قربانی تو قبول فرما, انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله ماتم حسين.